السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بالذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, پچھلے جمعے ہم نے یہ بات بلکہ ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو دو جمعوں کی نشست ہیں اس میں عشرہ ذی الحجہ کی جو دو عظیم عبادات ہیں ان کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں کہ جو کہ ہم سمجھیں گے. الحمدللہ جو پہلی عبادت ہے ابتدائی ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی, حج بیت اللہ, اس کی فرضیت, اس کی اہمیت اور مناسک حج کا جو فلسفہ ہے اور ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اور جو مسنون اعمال ہیں, الحمدللہ پچھلے جمعے تفصیل کے ساتھ اس پر چند گزارشات ہمارے سامنے آ گئیں. انشاءاللہ آج کی جو نشست ہے اس میں جو دوسری عظیم عبادت ہے قربانی کی عبادت, انشاءاللہ آج اس قربانی کی جو حکمت ہے اور اس کی جو روح ہے اور اس کا جو حاصل ہے انشاءاللہ اس پر کچھ گزارشات ہیں کہ جو اختصار کے ساتھ آج رکھنا مقصود ہے. یہ جو قربانی کی عبادت ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک عظیم جو یاد ہے وہ ہمیں دلاتی ہے کہ 100 سال کا باپ خلیل اللہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان سالہ بیٹے کو اللہ کے حکم سے اپنے طور پر قربان کر دیتے ہیں اور بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا اور قربان کرنا مقصود نہیں تھا. اللہ کی طرف سے اصل تو آزمائش تھی, ایک امتحان سے پرکھنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. تو لہٰذا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا آیا اور وہ ذبح ہوا اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے خلیل کی جو یہ قربانی ہے کہ جو اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے طور پر وہ کر دی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اتنا محبوب عمل ہوا اللہ سبحانہ و تعالی کو خلیل اللہ کا کہ اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جاری فرما دیا. اور یہ اصل میں ایک جمع سال اکلوتے بیٹی کی قربانی تو یہ ان قربانیوں کا ایک تسلسل, ایک کلائمیکس ہے. اگر آپ مطالعہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا تو آپ کی حیات قربانیوں سے پر ہے, امتحانات سے پر ہے. بڑے بڑے امتحانات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے اور انہی امتحانات اور قربانیوں کے تسلسل میں یہ پھر کلائمیکس ہے کہ اپنے جوان سالہ بیٹے کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کیا. لیکن جب ہم قربانی کے موقع پر جانور پر چھری چلا رہے ہوں تو یہ پورا فلسفہ ہے قربانیوں کا ابراہیم علیہ السلام کے, وہ ہمارے ذہنوں میں اگر ہوگا اس کی اصل روح ہوگی, اس کی حکمت ہوگی اور اس کا جو آؤٹ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے ذریعے سے چاہتے کیا ہیں. اگر یہ مستحضر ہوگا انشاءاللہ تو یہ قربانیاں ہماری زندگیوں کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مفید بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ تو اصل میں اپنے بندے سے قربانیاں چاہتا ہے, قربانی دے کے ہی اللہ کا قرب ہے, یہ قربانی قرب سے نکلا ہے نا, اور یہ قربانی پیش کر کے اللہ کا قرب ہے کہ جو کہ مقصود ہوتا. پوری زندگی میں اللہ کے ہر ہر حکم اور اس کی طرف سے آنے والی ہر ہر آزمائش اور امتحان میں کامیابی کے ساتھ پورا اترنا, یہ ہے اصل میں اس قربانی کا فلسفہ, اس کی حکمت. دیکھیں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سالہ سال قربانی فرما رہے تھے, تو ایک موقع پر اس قربانی کی حکمت دریافت کی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہ ما ھذا الغواہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس قربانی کی حکمت کیا ہے, تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو لہٰذا اب وہ سنت کیا ہے, میں نے عرض کیا ایک قربانیوں کا تسلسل ہے, اور خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑے بڑی باتوں میں آزمایا, بڑے بڑے امتحانات میں انہیں آزمایا, تو وہ تمام امتحانات میں آزمائشوں میں پورے اترے, کامیاب ہو گئے. اب اگر حیات ابراہیمی علیہ السلام پر ہم غور کریں تو ہمیں دو طرح کے امتحانات ہیں کہ جو کہ نظر آتے, اور ویسے تو بنیادی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو اس دنیا میں آمد ہوئی ہے اس کا بھی فلسفہ خود سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل. وہی اللہ کی جس نے یہ زندگی اور موت تخلیق کی ہے, کیوں کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہارا ایگزام لے کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ کل جو میں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس ضیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو ہماری آمد اس دنیا میں امتحان ہی کے لیے ہے, ہمیں جانچا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے لمحہ لمحہ مختلف گوشوں میں. تو دو طرح کے امتحانات عموماً بندہ مومن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ خلیل اللہ سے بھی. اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے امتحانات دیے, ایک امتحان ہوتا ہے فکر و نظر کا امتحان, دوسرا امتحان ہوتا ہے عمل کا امتحان. یعنی جس طرح سے آج کی جدید اصطلاح میں ایجوکیشن سسٹم میں جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں, دو طرح کے امتحانات لیے جاتے ہیں نا, ایک تھیوریٹیکل امتحان ہوتا ہے, ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ایک نظریاتی اور فکری امتحان اور دوسرا عملی امتحان. اب ذرا میں تاریخی واقعات سے, حیات مبارکہ سے ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا, تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ واقعات ہوں گے. قرآن مجید کے جو بھی پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ واقعات ان کے سامنے آتے رہتے. یہ دونوں طرح کے امتحانات سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. پہلا جو امتحان ہے وہ ہے فکر و نظر کا امتحان, اور فکر و نظر کے امتحان میں عقیدے کو جانچا گیا ابراہیم علیہ السلام کے. بنیادی طور پر عقیدے کی چھان پٹک ہے کہ جو کہ ہوئی کہ واقعتاً یہ ایک اللہ کو مان کر اس کے ہوتے ہیں, یا جو بھی معاشرے میں بت پرستی یا مشرکانہ اعمال چل رہے ہیں وہ اس کو اپناتے ہیں. تو لہذا پہلی بات نوٹ کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کی جو آنکھ کھلی ہے جس گھرانے میں, جس گھر میں, وہ گھر کیا تھا, باپ کون تھا, آزر بت تراش تھا, اپنے ہاتھوں سے پتھر سے بت بناتا تھا اور خود بھی اس کے سامنے جھکتا تھا, اور پنڈت تھا علاقے کا. اور یہ جو پنڈت ہونا ہے کسی علاقے کا, یہ ایک بہت بڑا یعنی مشرکانہ ماحول میں ایک درجہ ہوتا تھا, اور بڑے بڑے پروٹوکالز ہیں کہ جو کہ ایک پنڈت کو حاصل ہوتے تھے, اور یہ پروٹوکالز ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی والد کے ذریعے سے وہ حاصل ہو سکتے تھے. یہ پنڈت کی سیٹ, والد کے بعد آزر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس سیٹ پر بیٹھ سکتے تھے, سارے آسائشیں اور پروٹوکالز وہ حاصل کر سکتے تھے. لیکن والد کے عقیدے کو بھی جو ہے وہ رد کیا ہے, اسے نہیں اپنایا. اور گھر کا جو ماحول ہے مشرکانہ اور بت پرستی کا, اسے ایکسپٹ نہیں کیا. نعرہ مومنانہ بلند کیا, اپنے والد کو بھی سمجھایا کہ ابا جان آپ کن معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فکر و نظر کے امتحان میں گھر کی محبت, اب یہ آپ نوٹ کریں گے کہ یہ ساری محبتوں کے کھیل ہیں, یہ محبتوں کے امتحان ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے. تو لہذا وہ گھر کا عقیدہ اس کو اپنایا نہیں. اسی طرح سے موروثی عقائد تھے, یعنی یہی والد کے ذریعے سے جو ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا مشرکانہ اسے رد کیا. پھر جو ماحول تھا عراق کا جہاں پر آپ کی رہائش تھی, اس ماحول میں بت پرستی ستارہ پرستی بہت عام تھی, یعنی کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے, کوئی چاند کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے, یہ ستارہ پرستی عام تھی. عموماً کیا ہوتا ہے, جس گھرانے میں انسان آنکھ کھولتا ہے وہ اسی کا عقیدہ اپنا لیتا ہے, جس ماحول میں پرورش پاتا ہے وہ ماحول کو ایکسپٹ کر کے اور اسی میں بہہ جاتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا کہ کوئی مشرکانہ عقائد کو جو ہے وہ نہیں اپنایا. موحد تھے, ایک اللہ کو ماننے والے تھے, لوگوں کو بھی توحید کا سفر کراتے تھے. اب یہ سورۃ الانعام میں اگر آپ جا کے پڑھیں مطالعہ کریں تو یہ تو ستارہ پرست لوگوں کو کس طرح سے توحید کی دعوت دی ہے اور حقیقت کو منکشف کیا ہے, واقعتاً یہ خاصت ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اب ستارہ پرست لوگ جمع ہیں, ستارے کی پرستش ہو رہی ہے, ستارے نکلے ہوئے ہیں, تو اب وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام صرف سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں سب سے ستارہ پرست لوگوں سے کہ بھئی یہ ستارہ میرا رب ہے, صرف سمجھانے کے لیے. لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو وہاں پر ایک جملہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈوبنے والے تو رب نہیں ہو سکتے, اور ستارہ پرست لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعتاً جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے, رب تو وہ ہے کہ جو ڈوبنے والوں کو نکالنے والا ہو, لیکن یہ تو خود ہی ڈوب رہے ہیں, رب کیسے ہو سکتے. تو حقیقت منکشف کر کے اب یہ آئے چاند پرست لوگوں کے پاس, وہاں چاند پرستی ہو رہی ہے, چاند نکلا ہوا ہے, وہاں آ کے بھی کہتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے بھئی یہ چاند میرا رب ہے, ہاں رب بھی. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو پھر وہ یہ بات کہی کہ بھئی اگر تو اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہی اور رائے حق سے ہٹ جاؤں, یہ ڈوبنے والے کیسے رب ہو سکتے ہیں. حقیقت منکشف کر دی, لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. اب یہ وہاں سے نکلے, سورج پرست لوگوں کے پاس آئے, آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہے, وہاں جا کے کیا کہتے ہیں, ہاذا ربی, صرف سمجھانے کے لیے, ہاذا اکبر, یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے, ستارے سے بھی چاند سے بھی. لیکن جب سن سیٹ ہو گیا, سورج بھی غروب ہو گیا, اب وہاں پر وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں وہ الفاظ, وہ نعرہ مومنانہ ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا کہ جب ہم قربان کرتے ہیں نا جانور, اب کو چھری پھیرتے ہیں, اس سے پہلے جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ وہ نعرہ مومنانہ ہے. کیا بات کہی کہ بے شک میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ہستی کی طرف, اس اللہ کی طرف کہ جو تمام چیزوں کی بنانے والی ہے, زمین و آسمان کی تمام چیزوں کی بنانے والی, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ کائنات کی تمام چیزیں بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے, میں تو اسی کی طرف رخ کرتا ہوں یکسوئی کے ساتھ, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. تو لہذا اس مشرکانہ ماحول میں علاقے کے نعرہ مومنانہ ہے کہ جو کہ بلند کیا اور حق پر جب وہ ڈٹے رہے. اب اسی طرح سے جس علاقے میں یہ تھے وہاں مذہبی شرک بھی تھا جو کہ بڑا عام تھا, اور اس واقعے کا تذکرہ بڑی شان کے ساتھ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یعنی مختلف قسم کے بت تھے کہ جو ایک بت خانے میں رکھے ہوئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام بڑے کرتے رہتے تھے کہ یہ کیسے معبودان باطل کی یہ پرستش کر رہے ہیں, تو لہذا انتظار میں تھے کہ جیسے ہی قوم علاقے سے باہر کسی میلے ٹھیلے میں جائے تو میں پیچھے سے داخل ہو کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالوں. تو لہذا ایسے ہی ہوا, قوم باہر گئی علاقے سے میلے ٹھیلے کے لیے. اب یہ پیچھے سے ایک کلہاڑا لے کر اور بت خانے میں داخل ہو گئے, تمام بتوں کو توڑا سوائے ایک بڑے بت کے, اسے سلامت رکھا, اور اپنا جو آلہ واردات ہے کلہاڑا وہ بھی بڑے بت پر جو ہے وہ لٹکا کے آ گئے. اب جب قوم واپس آئے میلے ٹھیلے سے, اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا, تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا غم, یعنی غم اور غصے کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوگی. غصے سے پوچھا گیا کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ, تو کسی نے کہا کہ بھئی ایک ہی نوجوان ہے ہمارے علاقے میں کہ جو ہمارے معبودوں کو بلا بھرا برا بھلا کہتا رہتا تھا, ممکن ہے کہ اسی نے کیا. تو کہا گیا کہ بلا کے لاؤ سب کے سامنے ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, پوچھا گیا ابراہیم کیا تم نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو یہی الفاظ تھے کہ جو کہ سننے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو بھائی؟ یہ بڑا بت ہے کہ جو کہ سلامت ہے اور سرکمٹینشل ایویڈنس جو قرائن ہے اور ثبوت بھی آلہ واردات بھی اس کے اوپر جب وہ برآمد ہوا ہے وہ کلاڑا بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے یہ بھی سلامت ہے اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا. اب یہ ہے وہ توحید کا سفر کہ جو وہ لوگوں کو کراتے تھے بھائی پوچھو اس سے مجھ سے کیا پوچھتے ہو. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے جیوں میں لوٹے ہیں سوچا ہے اندر کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں ابراہیم ہمارا تو پوری زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ان بتوں سے ہم سوال ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی سوال کا رپلائی تو انہوں نے کیا نہیں کبھی کوئی جواب تو دیا نہیں کیسے پوچھیں. تو ضد میں آ کے انہوں نے کہا قوم نے بھائی ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. تو یہی سننا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. تو راجہ سورہ انبیاء میں وہ الفاظ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کہ افا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم. تو کیا تم ایسے معبودان باطل کو اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ ارے بھائی تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے؟ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے تمہیں نفع نقصان کیا پہنچائیں گے؟ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تو ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کیسے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو. تو لہذا حقیقت منکشف ہو گئی یہ الگ بات ہے حقیقت قبول کر لینا یہ الگ بات ہے. قوم ضد میں آ کے حقیقت کو قبول نہیں کیا لیکن حقیقت منکشف ہو گئی بالکل واضح کر دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی نعرہ مومنانہ بلند کر کے اور حق پر ڈٹے رہے. اسی طرح سے ایک اور نظریاتی امتحان لیا گیا اس علاقے میں عراق میں ایک بادشاہ تھا کہ جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا عراق میں جتنے بھی بادشاہ آتے ہیں ان کا ایک لقب ہے جو کہ نمرود لقب ہے نام ان کے اپنے ذاتی مختلف ہوتے ہیں. تو کئی نمارد نمارد عراق بابل جو بھی بہت سارے گزرے جس طرح سے مصر کے جو بادشاہ ہیں ان کا بھی لقب کیا ہوتا ہے فرعون فرائن مصر بہت سارے گزرے نام ان کے مختلف ہوتے تھے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھوا تھا. اس کو جب پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی اور رب کی کا تعارف ہے کہ جو کہ میرے سلطنت میں کرا رہے ہیں اس نے کال کر لیا اور بھرے دربار میں کال کیا ابراہیم علیہ السلام کو. اب شہانہ انداز ہے نمرود بادشاہ وقت کا دربار سجا ہوا ہے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ہٹو بچو کی کیفیت ہے اور اب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں. نمرود پوچھتا ہے ہاں بھائی کس رب کی تم جو ہے وہ دعوت دیتے پھر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اگر آپ جائیں تو یہ واقعہ ملتا ہے ہمیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا. تو اب اس نے جہالت میں آ کے کہا کہ قال انا احی و امیت. ارے بھائی یہ میں کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں تمہارا رب تھوڑی یہ کام کرتا ہے میں کرتا ہوں. اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک احمقانہ عمل کیا. اس نے ایک سولی چڑھنے والا ایک جو مجرم تھا اسے جو ہے وہ بلا کے اور اسے زندہ چھوڑ دیا معاف کر دیا اور ایک معصوم انسان کو چلتے پھرتے پکڑ کے اور اسے سولی دے دی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ تو میں کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں موت دیتا. اب دیکھیں یہاں پر دلائل بہت سارے دیے جا سکتے تھے کوئی کمی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلائل کی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی احمقانہ میں جس رب کا تعارف کرا رہا ہوں وہ تو وہ رب ہے کہ جو ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان کو جو ہے وہ بڑا کرتا ہے کھڑا کرتا ہے اور تم نے ایک بنے بنائے انسان کو پکڑ کے چھوڑ دیا اور کسی کو سولی دے دی یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے. دلائل بہت سارے دیے جا سکتے تھے لیکن یہ کہ یہاں پر پھر کہ جب ایک انسان مخالف ضد میں آ جائے اور دلائل جو ہے وہ اسے پھر ہضم نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ایسا مسکت کوئی سوال وہ اٹھایا جائے کہ جس کے اس کے پاس کوئی جواب ہی بننا پڑے اسے. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تم اپنے رب کے اپنے دعوے کرتے ہو رب ہونے کا تو بھائی میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. بھائی میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو کہاں سے نکالتا ہے مشرق سے نکالتا ہے. اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب جیسے ہی یہ سوال ریز ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تو قرآن اس نمرود کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ نقل کرتا ہے قرآن میں, فبوہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا. اب مبہوت ہونا کیا ہے, یعنی آنکھیں کھلی کی کھلی اور منہ جو ہے وہ کھلا کا کھلا, کہ یہ کیا سوال کر دیا, یہ کیا یعنی مجھ سے تقاضا کر دیا کہ میں آپ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤں. تو بالکل ہی وہ مسکت یعنی ساکت ہو گیا, بالکل ڈھیر ہو گیا, کوئی جواب اس کو بن نہیں پڑا. اور بہرحال بادشاہ وقت کے سامنے, نمرود کے سامنے بھی حقیقت منکشف ہو گئی, لیکن حقیقت کو قبول نہیں کیا. اب جب بت توڑ دیے, اور یہ ہے کہ یعنی جب اب یہ عملی امتحانات میں آپ دیکھیں, نظریاتی امتحان تو یہاں پر مکمل ہو گئے, عقیدے کی آزمائش ہو گئی, باپ کے عقیدے کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا, ستارہ پرستی کو قبول نہیں کیا, مذہبی شرک کا ابطال کیا, سیاسی شرک کا ابطال کیا, یہ نظریاتی امتحان تھے. اب اس کے بعد عملی امتحانات ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے, اور عملی امتحانات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کے امتحانات ہیں. سب سے یعنی اہم ایک شے ہوتی ہے انسان کا, وہ اپنا گھر ہوتا, اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. جہاں جس گھر میں انسان پلا بڑا ہو, اس سے ایک انسیت ہو جاتی, محبت ہو جاتی. اب جب باپ کو سمجھایا آزر کو, تو باپ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا. آزر نے کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ لئن لم تنتہی, اگر تم باز نہ آئے اپنی اس دعوت سے, لارجمنک, تو میں لازمت تمہیں رجم کر دوں گا, واہجرنی ملیا, اور ابھی تو تم یوں کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ, میرا گھر چھوڑ دو. اب آپ سوچیں, یہ گھر سے نکال رہا ہے باپ, اور آج کا جو بھی نوجوان, اسے اگر گھر سے نکال دیا جائے تو 14 طبق روشن نہ ہو جائے. لیکن یہ ہے, اور آج کا جو ایک نوجوان ہے عام سا, وہ حق بات بیان کر رہا ہے اور اس کی ریٹیلیشن میں اسے گھر سے نکالا جا رہا ہو, تو آپ ذرا آج کے نوجوان کا امیجن کریں, کیسے نکلے گا گھر سے, ارے ارے میں جا رہا ہوں, اور نہیں ماننا تو نہیں ماننے, اور گو ٹو ہیل, مجھے کیا, میں نے تو حق بات بیان, یہ لٹھ مار کے نکلے گا اگر نکلے گا تو, آج کا نوجوان, ضدی نوجوان. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ایک اور سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا اپنے بڑے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ جو ادب کا معاملہ ہے وہ رہے گا. ان کی بات تو قبول نہیں کی جائے گی کہ جس میں شریعت کے احکامات ٹوٹے جائیں, نہیں, اللہ کے احکامات اوپر رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ دنیا کی معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب کا معاملہ رہے گا. اب یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے, لٹھ مار کے نہیں نکل رہا ہے, بلکہ کیا کہہ کے نکل رہا ہے, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو ابا جان آپ پر, میں آپ کے لیے آپ کے رب سے یعنی اپنے رب سے بخشش طلب کرتا رہا ہوں. یعنی اتنے خوبصورت انداز سے گھر کی محبت قربان کی ہے اللہ کی محبت پر ابراہیم علیہ السلام, اور اتنے ادب کے ساتھ نکلے. اور قرآن مجید میں یہ آتا ہے, یعنی گھر کی محبت قربان, اب اگلی محبت جو عملی محبت امتحان ہے وہ والدین کی محبت ہوا کرتی ہے. تو قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے سورہ توبہ میں کہ جب تک تو والد حیات رہا آزر, اور عقیدہ مشرکانہ ہی تھا, لیکن وعدہ کر کے گئے تھے بخشش کی, تو بخشش مانگتے رہے والد کے لیے. لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ میرا جو باپ ہے آزر, وہ مشرکانہ عقیدے پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہے, تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہمیں بتاتی ہے کہ پھر اعلان برات کیا, اور جب یہ پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کفر کی حالت میں مرا ہے, تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں کی, اعلان برات کیا. تو والدین کی محبت بھی اللہ کی محبت پر قربان, گھر کی محبت بھی اللہ کی محبت پر قربان. اب اس کے بعد اور محبتیں دیکھیں, ایک بڑی محبت ہوتی ہے کہ جو کہ جان کی محبت ہوتی ہے, اور یہ جان بڑی پیاری ہوتی ہے ہر انسان کو, اور اس جان کی, اپنی جان کی خاطر انسان دوسروں کی جانیں لے رہا ہے آج, کیسے کیسے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے کسی دوسرے کی جان لینا, اپنی جان کے تحفظ کے لیے دوسروں کی جانیں. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ امتحان ہے کہ جو کہ آیا ہے. اب کیونکہ بت توڑے تھے قوم کے, اور یہ ہے کہ نمرود کے سامنے بھی نعرہ مومنانہ بلند کیا تھا, اس کی جو بھی ربوبیت تھی اس کا انکار کیا, تو پھر یہ ہے کہ قوم نے ایک الاؤ جلایا ہے، آگ کا الاؤ جلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر پہنچایا گیا اور ان کے سامنے آپشنز رکھے گئے کہ ابراہیم یا تو اس آگ میں کود جاؤ یا یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی دین میں واپس آ جاؤ، اپنی اس دعوت سے پھر جاؤ، چوائس یورز، چوائس تمہارے پاس. تو قرآن مجید میں یہ بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ نقل کرتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 آپ جا کے دیکھیں. یعنی واقعہ یہ ہے کہ آگ کا الاؤ سامنے جل رہا ہے، اور ایک رخصت کا پہلو تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی یہاں سے ابھی تو جان بچا کے اور نکل جاؤ، بعد میں آ کے پھر دعوت دینا شروع کر دینا. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے، حقیقت ان کے سامنے واضح تھی اور رب کی محبت ساری محبتوں سے حاوی تھی، لہذا رب کی محبت پر اپنی جان کی محبت قربان کرتے ہوئے اس آگ میں جو ہے وہ کود جاتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوے تماشائے لب بامد. آگ میں کودے ہیں، اب آگ میں کود کر جلانا تو مقصود نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی کو، اپنے خلیل کو آزمائش مقصود تھی. اور یہ کیمیکل فزیکل لاز جو ہم یہ ایجوکیشن سسٹم میں فزکس کے اور کیمسٹری میں ہم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ یقیناً پوری کائنات فزیکل کیمیکل لاز کے تحت حرکت کر رہی ہے، لیکن خدا کے لیے کبھی اس اینگل کو بھی جو ہے وہ اوپن کیا جائے، وہ ریویل نالج کی آنکھ بھی جو ہے وہ کھولی جائے ہمارے بچوں کے سامنے، پروفیسر حضرات کھولیں کہ بھئی یہ لا بنایا کس نے، کیمیکل فزیکل لا یہ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ ان لاز کو بنا کے پابند ہو گیا، مجبور ہو گیا؟ کیا اللہ ان لاز کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کے لیے روک نہیں سکتا؟ نہیں بھائی، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے. پلازہ کیمیکل لا آگ کا کیا ہے، جلانا، آگ جلائے گی، لیکن بنانے والی ذات کون ہے؟ اس لا کو وہ اللہ ہے. پلازہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا گیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 نوٹ کیجئے، کس شان کے ساتھ اس واقعے کا یعنی تذکرہ قرآن میں آتا ہے. قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے. دو باتیں، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. غور کریں کیوں، کیونکہ ٹھنڈک بھی جو ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بندے کو نقصان پہنچاتی ہے، لہذا سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے، لہذا آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. آگ نے اپنا فنکشن ابراہیم علیہ السلام کے لیے روک دیا، نہیں جلایا. لہذا جان کی محبت بھی ہے اللہ کی محبت پہ قربان. اب جو قوم نبی کی جان کی دشمن ہو جائے تو پھر نبی ہیں کہ جو کہ پھر وہ علاقہ اور وطن ہے کہ جو کہ چھوڑتے ہیں. تو لہذا آپ دیکھیں، اب وطن کی محبت، جس وطن میں انسان پلا بڑا ہو اس کی محبت بھی جو ہے وہ اس کے اندر رج بس جاتی، لیکن اللہ کی محبت پر وطن کی محبت بھی قربان کر رہے ہیں. سورہ صافات میں آیت نمبر 99 میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب قوم جان کی دشمن ہو گئی، اب نبی پھر ہجرت کرتا ہے. کیا الفاظ ادا کر کے ہجرت کر رہے ہیں کہ قال انی ذاہب الى ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اللہ کے راستے پر اب نکلنے والا ہوں، جانے والا ہوں، سیہدین وہی مجھے راہ دکھائے گا، اللہ ہی کے میں نے سپرد کر دیا، اب میں اس وطن کو چھوڑ رہا ہوں. اب آپ سوچیں، اس زمانے میں اپنے علاقے سے بنے بنائے سیٹ اپ کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں، اور یہ ہے کہ شام، فلسطین، مصر، عرب، کہاں کہاں جو ہے وہ خاک نہیں چھانی، کیسی کیسی صحبتیں ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کی ہوں گی اللہ کے راستے میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وطن کی محبت بھی قربان کی. اب 87 برس کی عمر میں پہنچے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ایک اور امتحان کھڑا ہے سر پر. 87 برس کی عمر میں بڑی دعاؤں سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ جاتی، اس کا تذکرہ ہے کہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 آپ جا کے دیکھیں. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اس دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی یعنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو لو اور مکے کی بنجر زمین میں چھوڑاؤ. آج مکے کی جو بستی ہے، لاکھوں حاجی ماشاءاللہ وہاں پر عبادات انجام دے رہے ہیں اور بستی ہے کہ جو کہ بسائی ہوئی، آج تو زندگی کے آثار ہر دنیا کی نعمت وہاں پر موجود ہے، لیکن جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے بیوی اور بچے کو چھوڑنے کی، تو اس وقت بنجر زمین تھی یہ، بالکل وادی غیری ذی زرعین کے الفاظ ہیں کہ جو کہ آتے مکے کی وادی، کوئی زندگی کے آثار نہیں. امتحان کڑا تھا، اللہ کا حکم آیا, بیوی بچے کو لیا اور مکے کی سرزمین پر جو وہ چھوڑا ہے. اور اس امتحان میں بھی پورے ہوتے رہے. ذرا غور کیجئے گا, وہ والدین کہ جس کی اکلوتی اولاد ہو, دعاؤں سے 87 برس کی عمر میں بچہ پیدا ہو رہا ہو اور بالکل بنجر زمین میں ویران علاقے میں چھوڑنا اپنی بیوی اور بچے کو, ذرا سوچیں 14 طبق روشن ہو جائے آج ہمارے, اتنی بڑی قربانی تھی. اب اس کے بعد ایک اور کڑا امتحان تھا, جس طرح سے شاعر کہتا نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اپنے خلیل کو ایک بڑے امتحان سے گزارنا اور بھی مقصود تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب سچویشن یہ ہے کہ 100 برس کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو گئے جوانی کی عمر کو کہ اب اپنے والد کے دست و بازو بنے اور ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں, اس عمر کو پہنچ گئے. اب ایک اور کڑا امتحان آ گیا, حکم آیا خواب کے ذریعے سے, اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. لہذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو, اسماعیل کو ذبح کر دو. ذبح کرانا مقصود نہیں تھا, اور نوٹ کیجئے ذبح ہو بھی نہیں سکتے تھے اسماعیل علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی بنی اسماعیل میں سے رحمت للعالمین کو بھیجنا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ذبح کرانا مقصود ہی نہیں تھا, ذبح ہو بھی نہیں سکتے تھے. رحمت للعالمین کو آنا تھا اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے, لیکن امتحان مقصود تھا کہ آیا اپنے جواں سال اکلوتے بیٹی کی محبت بھی قربان کرتا ہے میرا خلیل کے, نہیں میری محبت پر. لہذا حکم آ گیا. اب یہ حکم خواب کے ذریعے سے مسلسل آیا, اور یہ سورہ صافات کی جو آیات میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی, آیت نمبر 102 سے اور 109 تک آپ جا کے مطالعہ کیجیے, تو اس میں یہ واقعہ آتا ہے کہ فلما بلغ ما اوصائے, کہ جب اسماعیل علیہ السلام یعنی اس عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کے ساتھ صحیح کر سکے, تو اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ یا ابتی انی ارا فی المنامی, یا بنیا انی ارا فی المنامی انی ازبہ فانظر ماذا ترا, اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. یعنی دیکھنا یہ مقصود تھا کہ میری تربیت کا کوئی ریپلیکا کوئی عکاسی میرے بچے پر پڑی ہے کہ نہیں پڑی, میں نے ایسی کوئی تربیت بھی کی ہے کہ دین کے لیے وہ قربانی جب بھی تقاضا آئے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو, تو پوچھا تمہاری کیا رائے. تو جو جواب آتا ہے بڑا حسین, بڑا خوبصورت, بڑا عظیم, آپ اس ذرا جملے کو نوٹ کریں جواب کو, کیا کہتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اے ابا جان آپ کر گزریے کہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا حسین جواب ہے, جیسا باپ ویسا بیٹا. اب اس جواب پر ذرا نوٹ کیجئے گا دو باتیں, یہ نہیں کہا کہ ابا جان کرے ذبح ہو جاؤں گا میں, یہ نہیں کہا, اپنے فیل پر اعتماد نہیں کیا ہے, منسوب کس سے کر دیا, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو, اور اللہ ہی کی چاہت ہوتی ہے تو بندہ کوئی عمل اثر انجام دے سکتا ہے, ورنہ بندے کی کیا مجال ہے. تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا, یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ کریں ذبح میں ہو جاؤں گا, پھر دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا, یہ بھی نہیں کہا, یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے, کریں آپ ذبح میں صبر کروں گا, نہیں, انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ذرا نوٹ کیجئے گا, بڑا ایک آجزانہ یہ جواب ہے, بڑی ایک ہیوملٹی ہے, ایک عاجزی ہے کہ جو کہ اس جواب میں نظر آ رہی ہے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں صبر کروں گا, نہیں, بلکہ ذہن میں یہ بات ہے اور سمجھانا یہاں مقصود ہے کہ بھئی انسانی تاریخ میں کوئی پہلا انسان تھوڑی ہوں کہ جو یہ قربانی ہے کہ جو کہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں ذبح ہو کے, بلکہ یہ قربانیاں تو ایک تسلسل ہے انسانی تاریخ میں اللہ کے بندوں کے. اور اگر یہ سعادت مجھے اللہ کے راہ میں ذبح ہونے کی نصیب ہو گئی تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی, اور میں بھی انسانی تاریخ کے ان سنہرے لوگوں میں کہ جو قربانی دینے والے اس میں میں شامل ہو جاؤں گا, من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب قرآن مجید میں اس مقام پر مزید الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فلما اسلما, جب دونوں نے سرنڈر کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار. اور اپنے طور پر روایت میں آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری ہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر, پیشانی کے بل لٹا کے. اب چھری پھیری ہے ایک جانور پر, اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا, اسماعیل علیہ السلام کو الگ کیا گیا. جنت سے ایک مینڈا ہے کہ جو کہ آیا, چھری اس پر چلی ہے اور اللہ کی طرف سے ندا آ گئی, ونا دئی نہ ہوا یا ابراہیم تصدقت رویا. اللہ نے پکارا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, یہ تو ایک آزمائش تھی ہماری طرف سے, تو اس آزمائش میں پورا اترا. اور یہ وہ محبوب عمل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وترکنا علیہ فی الآخرین, اپنے خلیل کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اپنے ابراہیم کی مجاری فرما دی. اور یہ ہے وہ سنت ابراہیمی کہ جس کی یاد میں ہم یہ جانور کی قربانی ہے ہر سال کے جو کہ پیش کر رہا ہے. اس قربانی کی روح کیا ہے؟ سامنے تو ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ جانور پر چھری چلی ہے, خون بہا ہے, گوشت کھایا ہے, تقسیم ہو گیا, ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہ تمہارا خون پہنچ رہا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچ رہا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں قربانی کی روح اسپرٹ وہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منکم. اللہ کو ہرگز نہ تمہارا خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے, اللہ کو تمہارا تقوی پہنچ رہا ہے, تمہارا اخلاص پہنچ رہا ہے, تمہاری للہیت پہنچ رہی. اور اللہ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ, آج قربانیاں بھی پیش ہو رہی ہیں, لاکھوں کے جانور بھی آ رہے ہیں, لیکن نہیں ہے تو للہیت نہیں رہی, الا ماشاء اللہ, ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ ریاکاری, یہ ایگزیبیشن, لاکھوں کا بیل آ رہا ہے ٹویٹر پر, فیس بک پر, سیلفیز کے ساتھ کیمرے ادھر اور ادھر, اور خود نمائی ایگزیبیشن وہ چل رہی ہے, اور اپنے اتنی بڑے وسائل اور مال کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے اور اتنی بڑی قربانی کو ضائع کر دیا جاتا ہے. دکھاوا کسی عمل میں شامل ہو جائے وہ عمل زیرو سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. جس جبھی شاعر نے کہا نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں, الہیت نکل گئی باقی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ خلوص اور اخلاص عطا فرمائے. اور یہ قربانی ایک علامت ہے, یہ اس سے مقصود کیا ہے کہ پوری زندگی میں اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ مومن تیار رہے کہ جب جب تقاضا آئے شریعت کا اللہ کا, اپنی محبوب ترین جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ اور شریعت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار. یہ ہے آؤٹ کم, یہ ہے اس قربانی کا حاصل. سورۃ الانعام میں آپ جا کے دیکھیں, بعد اسی پر میں ختم کر رہا ہوں, اس آیت کو سنا کے فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور مرنا وہ کس کے لیے؟ وہ رب العالمین کے لیے, وہ رب کائنات کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے واقعتاً کہ یہ قربانی کی جو روح ہے, اس کا جو حاصل ہے, اس کی حکمت ہے, اس کا جو پورا فلسفہ ہے, اس روح کے ساتھ ہمیں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری زندگی اپنی محبوب ترین شے کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کا یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرما دے. میں نے تو بہت اختصار کے ساتھ یہ قربانی کا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکت العرا تحریر ہے, بلکہ یہ خطاب کو ٹرانسکرائب کیا گیا, عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی, یہ کتاب چال الحمدللہ یہاں پر محدود تعداد میں ایاز بھائی کے پاس باہر موجود ہے. تو جن حضرات کو بھی یہ درکار ہو تو یہ کتابچہ ضرور حاصل کر لیں. قیمتاً تو اس میں کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں ہوتی مال کے اعتبار سے, اصل قیمت اس کی جو تحریر ہے, اس کا جو مواد ہے. کیا عجب کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارا کوئی رشتہ دار اس تحریر کو پڑھ کے واقعتاً اسے سمجھ آئے کہ یہ قربانی کے پیچھے پورا فلسفہ کیا ہے, اس کی زندگی تبدیل ہو جائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس کتابچے کو آپ ضرور حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.